الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان والوں پر نماز فرض فرمائی ہے اور روزانہ پانچ نمازیں پانچ اوقات کے حساب سے فرض قطعی اور یقینی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومن مسلم کے مال میں زکاة فرض فرمائی ہے. مومن مسلم کی جان اور مال دونوں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومن مسلم کا مال اور جان دونوں خرید لی اور اس بدلے میں ان کو جنت نصیب فرمائی. فرمایا فاستبشروا ببيعكم، یہ سودا تمہیں مبارک ہو کہ جان بھی خدا کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کا خریدار بن رہا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ نیم جام بستان دو صد جان دہت او آنچ در وحمت نے آید آن دہت. ہماری نیم سی جان اور ٹوٹا پوٹا مال اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور اس کے بدلے میں سینکڑوں جان، عزت، ختم نہ ہونے والی زندگی، آخرت کی خوشی، بہاریں، باغات، نہریں، قسم قسم کی جنتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. دنیا کی زندگی میں ایمان کو بچانے کے جو طریقے ہیں ان میں نماز پڑھنا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نماز و ایمان ایک چیز ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، وہ کہتے اے صلاۃ کو، نماز کا ضائع ہونا اور نماز کا بے وقت ہونا، خدا نہ خواستہ مومن مسلم ہونے کے باوجود نہ پڑھنا، اتنا بڑا سانحہ ہے جیسے ایک شخص سے ایمان چلا جائے. اس طرح فتویٰ تو متکلمین و محدثین دونوں نے نہیں دیا، لیکن مطلب بہت شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے مومن مسلم کی شان کے لائق ہے کہ وہ صبح صادق فجر سے لے کر رات گئے عشاء تک اللہ کی عبادات بحال کرے. آج ہم زندہ ہیں، کل نہیں ہوں گے. آج ہم صحت مند ہیں، کل بیمار ہوں گے. آج ہم گھر پر ہیں، کل سفر میں ہوں گے. کثرا وقوف نے اس کے انجام کار چیز، آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک پنجا حرفت در خوابی، مگر ہی پنج روز دریابی. اس طرح پچاس سال آپ نے ضائع کیے تو یہ چار پانچ دن یا چار پانچ سال تو قیمتی بنا لو نا، اور اس میں فصل اگاؤ، بیج ڈالو. یہی بیج فصل بنے گی اور اس کا پھل پھول اور اناج جنت میں نصیب ہوگا. اس لیے دنیا مزرعۃ الآخرہ کہتے ہیں کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یا بیج ڈالیں گے، نیکی کریں گے اور آخرت میں وہ آپ کو نصیب ہوگی. آخرت بہت بڑی یقینی چیز ہے. ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آ کے رہے گی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, اللہ کا یہ فیصلہ آیا ہوا سمجھ لے, جلدی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت قریب آئی اور چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کو حساب کتاب کا لمحہ نزدیک آیا اور وہ ابھی تک غفلت میں, انحراف میں, سرگردانی میں ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل آئی گئی. ہر گزری ہوئی چیز دور ہوتی جاتی ہے اور آنے والی چیز قریب آتی جاتی ہے. عرب کہتے ہیں کل ماض بعید وکل آت قریب. میرے عزیزو بھائیو بزرگو, بہت کم وقت کے لیے ہم دنیا میں ظاہر ہوئے, اس سے پہلے ہزاروں سال گزرے ہوں گے, نام و نشان نہ تھا اور پتہ نہیں پھر کتنے ہزاروں سال گزریں گے. اس درمیان کے وقفے میں آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت کا یقین اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ایک شخص پکا مومن مسلم ہوگا. اور آخرت کا عقیدہ جیسے جیسے کمزور ہوگا تو اس شخص کا ایمان بھی نہیں رہے گا. اصل اختلاف جو انبیاء کا اور کافروں کا ہے وہ آخرت پر ہوا ہے. مومن مسلم کے لیے ہے وہ بلا آخرت ہم یوقنون, یہ تو آخرت کا یقین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں ایمانیات ذکر کی ہے تو بہت شان و شوکت سے آخرت کا ذکر کیا ہے. یہ دنیا تو آج ہے اور کل نہیں ہے. قل متاع الدنیا قلیل, آپ کہے کہ دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت زیادہ بہتر ہے. آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے ہمارے رسول اور نبی کو مبعوث فرمایا جن اور انس کے لیے, اس وقت سے لے کے قیامت تک کے خلائق کے لیے. یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کامل و اکمل شریعت آپ کو دے دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام آپ ہی کو دے دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہ فی الآخرت من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, آپ رسول برحق ہے اور آپ بشیر ہے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے اور نذیر ہے ایمان کے خلاف کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, کائنات کے لیے رحمتوں کا پیکر بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم, خود تم ہی میں سے اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے خود انسانوں میں سے ایک انسان اور ایک بشر کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم خو ہے. ولو كنت فظا, اگر آپ سخت خو ہوتے, غلیظ القلب سنگ دل ہوتے, لنفدوا من حولک, یہ لوگ بھاگ چکے ہوتے آپ کے پاس. انک لعلی خلق عظیم, پیغمبر اخلاق کا نمونہ ہے, بلند برتر اخلاق پر قائم دائم ہے. ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا, آپ نے کہا کان القرآن خلقہ, بس یہ قرآن پڑھتے رہو دیکھتے رہو, یہی اسی کے مطابق پیغمبر کی زندگی تھی اور یہی قرآن پیغمبر کے اخلاق کا دستاویز ہے, ایک قانون چاہے. تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, مقام محمود عطا ہوگا, مقام شفاعت نصیب ہوگا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کہ آپ پر قرآن شریف بھی نازل ہوا, آپ کا اتباع بھی نوع انسان پر, نوع بنی آدم پر, جن اور انس پر, شرق اور غرب پر, فرشتہ عرش لازم فرمایا. آپ کو سبع سماوات کی معراج بھی کرائی, لا مکان کا اعراج بھی کرایا, بیت المقدس کا اسرا بھی کرایا, 7,00,000 پیغمبروں کا امام بھی بنایا. آپ کے سامنے ایک جائزہ لا رہا ہوں کہ اللہ نے جو دنیا آپ کو دی ہے وہ کیسی عجیب ہے. 75 چھوٹی بڑی لڑائیاں آپ کے سامنے ہوئی ہے, کتاب المغازی للواقدی, کتاب المغازی لابن سعد, کتاب المغازی لابی معشر, کتاب المغازی لمحمد ابن اسحاق امام التاریخ, ایک ایسی جماعت آپ سے تیار کروائی جو ہر اعتبار سے ایمان و اعمال سے آراستہ پیراستہ تھی. ان کے لیے کہا اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں, لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی بخشش بھی ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون, یہ پہلے پہلے نمبر لے جانے والے یہی اللہ کے نزدیک لوگ ہیں. فی جنات النعیم, ہمیشہ جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو کیا شان دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جن صحابہ نے ببول کے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ان سے اللہ بہت راضی ہے. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور خرچ کیے وہ اور جو بعد میں آئے دونوں برابر نہیں. وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن اللہ کا وعدہ سب سے بہتری گا ہے, انجام اور عاقبت سب کی بخیر ہوگی. یعنی دنیا کے اندر جتنی عزت ممکن تھی پیغمبر مرسل کو دے دی گئی, اس دنیا کی جتنی وجاہت تھی, شان و شوکت تھی, چہل پہل تھی, آپ نے تو خود فقر اختیار کیا ہے نا, اختار الافتقار علی الغنا. آپ کے مقامات میں محدثین نے گنا ہے دلائل النبوت میں, بیہقی نے اور ابو نعیم نے اور خصائص کبریٰ و صغریٰ میں جلال سیوطی نے اور سلطنت المصطفیٰ علی کل الورا میں ایک ناپسندیدہ شخص نے. آپ پر ایمان لانا لازم ہے. ما من یہودی ولا نصرانی اتلی بی ولم یؤمن بی الا انہ من اصحاب النار. دنیا کے جس کسی قوم قبیلے کو, خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو, میرے آنے کا پتہ چلا اور ایمان نہیں لایا, پکا دوزخی و جہنمی ہے. یہ تو کہنا پڑے گا آپ کو. اب آپ لوگوں کے ساتھ رواداری کرتے ہیں, افسوس صد افسوس کہ ملک میں حق و عالم ختم ہو گئے, حالات کے ساتھ چل رہا ہے. عمران خان سکھوں کے آگے پیچھے ہو رہا ہے. بابا گرو نانک تو بگڑا ہوا ہے نا, جس طرح غلام احمد قادیانی بگڑا ہے. بابا اس زمانے میں طالب علم کو کہتے تھے, بابا فرید گنشکر اور بابا گرو نانک یہ اکٹھے پڑھتے تھے. اور گرو نانک نے تمام نصاب مکمل پڑھا ہے, پورے عالم دین تھے. لیکن اس کو ایک فکر یا تشویش تھی کہ مسلمان تبلیغ کے ذریعے ہندوؤں کو مسلمان نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی ہیلا اور ٹریپ کرنی پڑے گی. تو وہ خود تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا, لیکن اس نے ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے تدفین کے بجائے جلانے کو ترجیح دی, ذبح کرنے کے بجائے جھٹکے کو اختیار کیا. مسلمانوں سے پگڑی لے لی, داڑھی لے لی اور بت کا سجدہ نہیں کیا, اور بت کو نہیں مانتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اور چیزوں میں تو وہ دوسری طرف ہو گیا. یقیناً ایک بادشاہ وقت, ایک ملکی سربراہ, وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, کوئی شک نہیں. لیکن یہ واضح رہے کہ ہمارے رسول اور نبی کے بعد اہل کتاب نہیں ہے. الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب وہ ہیں جن کو آپ کے آنے سے پہلے کتاب دی گئی. آپ کے آنے کے بعد جو مذہب بنے گا وہ غلط بنے گا. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رواداری یا اچھا برتاؤ تو ٹھیک ہے، خلق جمیل ہے اور ہونا چاہیے، خاص کر اگر ان کو کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کرنا ہو، لیکن یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ ان کا موجودہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں نے دو تین دفعہ چاہا کہ میں ایک بیان شائع کروں، لیکن مسائل اتنے ہیں. اب سرحد میں افسران نے طے کیا کہ یہ اسکول کالج کی لڑکیاں بھی آبا پہنے، چادریں لے، برقعے لے، اور جی اس کو ختم کر دیا. وزیر اعلیٰ نے، وزیر اعلیٰ اپنے گھر سے بے خبر ہے، ان کی بیوی بیٹی بہنیں ماں سب چادر اوڑھتی ہے، تو پختونوں کی روایت بھی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اختیاری مسئلہ ہے، حالانکہ قرآن شریف میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتو گھروں میں رہو. عورت کا تو یا گھر ہے یا گور ہے. اب وہ بڑے بڑے بال جو ہے نا سینے پہ چاتیوں پہ ڈال کے ان کے ساتھ برابر کی بیٹھتی ہے، سیاست کرتی ہے، تو عورت کا گھر میں رہنا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی عالم یا کسی بزرگ کی تحقیق نہیں ہے. اور یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، کل مسلمانوں کی عورتوں کو کہے کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، آبائیں اور برقعے پہنیں. یہ تو قرآن کا حکم ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، اگر ان سے کچھ لینا دینا ہو تو پس پشت ہوگا، عورت مرد کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک مسئلہ تو ہے نہیں، ایسے ہی کوئی بیان دے تو اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہوتی. ہماری تو ایسی سیاسی و اخباری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ہمیں تو اشتہار نکالنا پڑے گا اور صفحہ اول پر نکالنا ہوگا، اور وہ 4-6 لاکھ کا آئے گا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ مسئلہ قیامت تک زندہ تابندہ ہوگا، تاریخ اسلام زندہ رہے گی کہ کسی شخص نے حقانیت کا ثبوت دیا ہے. میں نے نواز شریف کو بھی لکھا تھا کہ آپ جمعے کی تعطیل بحال کریں، اور جمعے کی تعطیل ختم کر کے آپ نے ظلم عظیم کیا ہے. اتوار سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، وہ مغدوبین و ضالین کا دن ہے. مسلمانوں کا مذہبی دن جمعہ ہے، اور وہ میں نے جنگ اخبار کے صفحہ اول پر نکالنا چاہا، لیکن یہ عامر لیاقت جو نہ پورا ڈانسر ہے اور نہ پورا مولوی ہے اور نہ صحافی ہے، ایک صورت ایولا ہے، یہ چونکہ اسلامی صفحے کا بڑا تھا تو اس نے نہیں آنے دیا، اور اخبارات نے شائع کیا. وہ میں نے مولانا کو بھی دیا کہ آپ اس کے بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کو کہے کہ جمعہ بحال کرے. لیکن افسوس صد افسوس، دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. قاضی حسین احمد ہمارے یہاں آئے تھے تو میں نے کب ایسے آئے ہو یا یک جہتی پیدا کرتے ہو؟ کہا یک جہتی پیدا کرنے کے لیے آئے ہو. تو میں نے کہا کہ اس میں مولانا مودودی اور اس کی عبارت معنی ہے. مولانا مودودی کی فقہ بالکل غلط تھی, تفسیر بجائے تحریف ہے. انبیاء اور صحابہ اور بزرگوں کے بارے میں اس کا قلم شوخ اور بے باک ہے, اور اس کی تحریر میں فائدے کی جگہ نقصان ہے. تو وہ ایسا غصہ ہو گیا کہ صوفے سے نیچے گر گیا, اور جو کچھ اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا, اور میں نے بھی اس کے اوپر مزید ایک ٹخ لگایا. میں نے کہا جب تک آپ اس سے توبہ تائب نہ ہو اعلان نہ کرے حاشا و کلا کہ غیرتی علماء آپ کا ساتھ دے, ان کو قیامت کا دن یقین ہے کہ وہ برحق ہے. میں نے اسے یاد دلایا کہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص کا جنازہ پیغمبر نے نہیں کیا, اور وجہ یہ بیان ہوئی کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. تو میں نے کہا مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی غلط پالیسیوں سے اور اقربا پروری سے آنے والے شر فساد کے دروازے کھل گئے. تو یہ محبت کی بات ہے یا بغض کی بات ہے؟ تو مولانا مودودی کی شفاعت کیسے ہوگی؟ اور تم اس کو اپنا امیر و بانی جماعت مانتے ہو, تمہاری شفاعت کا کیا حال ہو؟ یہ سب باتیں میں نے کہی اور ریکارڈ پر موجود ہے, کیسٹ میں. تو اس نے اور باتوں میں یہ کہا کہ آپ چونکہ درسگاہ میں رہتے ہیں مسجد میں, آپ کو یہ باتیں خیال میں ہیں. اور ایک دو سیاسی علماء کا نام لیا, ایک شہید ہو گیا ایک گھوم پھر رہا ہے, کہ وہ تو یہ باتیں بھول چکے ہیں. آئی ہوئی دا خبریں نہ کہی اسے, مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ ایک گمراہ جماعت کے بڑے ہیں. میں نے کہا حق سننا ضروری ہے اور آپ تک پہنچ گیا. تو گو نال نارسا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر, میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا. جس کو میں نے حق جانا ہے, شاہ احمد نورانی کے گھر پر میں نے ان کو کہا ہے کہ ان عقائد کی وجہ سے آپ کی جماعت کو خطرہ ہے. اس وقت تو جوش و جلال تھا, جوانی تھی, طاقت تھی, توانائی تھی, گرم خون تھا. اب وہ کمران کہتے ہیں کہ سخت باتیں مت کرو, تو ہم بھی نرم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ کہاں تک جا رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, کرم و احسان. یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہے. تو میں جمعے کو تیاری کر کے آتا ہوں کہ یہ جو بہت عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں, یہ یہاں پیسے بھی لا کے دیا کرو. یہاں بڑے بڑے بل آتے ہیں, ہمارے بعض نمازی جو بل ادا کرتے تھے وہ بھاگ گئے, کوئی دبئی چلا گیا, کوئی ابو ظہبی چلا گیا. یہ اس حکومت میں یہ ایک تکلیف پیش آئی کہ اس نے معیشت کو اور اقتصادیات کو اتنا ڈاؤن کیا کہ حیرت ہے کہ دینی ادارے میں ایک ایک بل چھ چھ لاکھ کا اور چار چار لاکھ کا آتا ہے. اب دس لاکھ تو مہینے کی آپ ہمیں نہیں دے رہے, تو ہم مہینے کا بل کیسے ادا کریں گے؟ میں نے کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کہی. ہاں, میں اپنی تقریر اور درس کو دنیا کے ساتھ نہیں تولتا ہوں, لیکن چاہا کہ فکر مند بہت رہتا ہوں. وہ میرا عملہ مجھ سے ہی کہتا ہے, ظاہر ہے میری ذمہ داری ہے کہ اس بل کا آخری تاریخ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا ایک دفعہ ان کے کان میں ڈالتا ہوں کہ گھروں پہ جب نہا کے اور صاف کپڑے پہنے تو جیب میں واپس تکڑا نوٹ اور ایک بھرپور لفافہ ڈالے. ابھی میرا ایک پرانا دوست آیا تھا جو آدھے گھنٹے تک میرا دماغ کھا گیا, اور جب پیسے دینے لگا تو اس اپنی جیبوں کو ایسا ڈھونڈنے لگا جیسے کوئی جوئی تلاش کرتا ہو نا, اور پھر مشکل سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا. میں نے کہا 1000 تو روزانہ یہ جو جھاڑو لگاتے ہیں, فرش دھوتے ہیں, بارش میں صفائیاں کرتے ہیں, ان کو میں روزانہ دیتا ہوں, اللہ نے اتنی توفیق دی ہے, یہ ہزاروں کا کام نہیں, یہ لاکھوں کا کام ہے. تو توفیق لوگوں کی ہے لیکن دل نہیں ہے. ایک دعا میں کہ خدایا مال بھی دے اور اس کے مطابق ایک مضبوط دل بھی دے. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ میں نے انور شاہ کو کہا, میں نے کہا شب جمعے کو اپیل کرو کہ یہ لوگوں جامع میں شاخیں ہیں, تعمیرات ہیں, تعلیمات ہیں اور اخراجات ہیں, 40 لاکھ کے قریب مہینے کا ہمارا جامعہ کا اور متعلق شاخوں کا خرچہ ہے, اللہ پورا فرماتے ہیں آپ کی دعا سے. لیکن یہ جو گیس کا بل آتا ہے اور بجلی کا, یہ کچھ اور ہی طرح ہوتا ہے. دیکھو اس کے ساتھ ہی آدمی آ جاتا ہے, کہتے ادا کرتے ہو یا نہیں, دیکھو ذرا ایسی بدماشی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب انہوں نے انہوں نے کمزور لوگوں کو چابک دست کر دیا, اور خاص کر دینی اداروں کے لیے بہت سے تفصیلات ہیں جو ممبر سے مناسب نہیں ہے, اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ آپ دین کا تعاون کیوں کرتے ہیں. تو مجھے تو وقت بھی نہیں ہے, اور مولانا بھی خفا ہو جائیں گے, ان کے دوست ہیں, ورنہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا کہ 2-3 باتیں اس کو کہوں. ایک تو یہ کہ آپ اس الفاظ سے واپس ہو جائے جو آپ نے کہا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی بات سے پیچھے ہٹے, وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ منافق ہوتا ہے, اور رجوع جو ہوتا ہے وہ دلیل شرعی سے ہوتا ہے. رجوع کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شرعی موزے کا مسح جائز ہے, یا چمڑے کا بنا ہوگا یا تلوہ چمڑے کا ہوگا, لیکن جرابے کا مسح نہیں ہو سکتا ہے. لیکن امام صاحب وفات سے 6 دن پہلے جرابوں کا, یہ جرابے نہیں وہی والے اس زمانے کے, وہ مضبوط جرابے, اس کا مسا کر رہے تھے, تو ان کے شاگرد نوح ابن ابی مریم بیٹھا ہوا تھا, دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا اعملوا بما کنتم نہیتکم, کرنا پڑتا ہے بیماری کی وجہ سے جس سے میں منع کرتا تھا. اس کو رجوع کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے معانی بھی قرآن ہے, لیکن دیکھا کہ عجم پر اس کا اچھا اثر نہیں ہو رہا ہے, تو آپ نے فوراً رجوع فرمایا, اور فرمایا کہ نہیں, لفظ و معنی دونوں قرآن, صرف معانی قرآن نہیں ہے. حالانکہ آپ کے پہلے قول کے مضبوط دلائل موجود ہیں. سولہ مسئلے ایسے جس میں امام اعظم نے زفر ابن حزیل کی طرف رجوع کیا ہے, جو قیاس ہذہ الامہ, اس امت کے سب سے بڑے قیاس کرنے والے ہیں, اور نصف کے قریب فقہ حنفی وہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف یا امام محمد کا ساتھ دیا ہے. تو یہ بزرگان دین کا رجوع ہے. امام بخاری نے خود تو بخاری شریف میں ضعیف حدیث نقل نہیں کی, لیکن کہا ہے کہ ضعیف حدیث بھی ضعیف حدیث ہے, عمل ہو سکتا ہے اس میں. لیکن ان کے شاگرد امام ترمذی وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث حدیث ہے ہی نہیں. تو ایسے مسائل دنیا میں پیش آئے ہیں کہ علماء دین کو بھی بعض باتوں میں نرمی کرنی پڑی یا سختی سے پیچھے ہٹ گئے, اس کو شرعاً رجوع کہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی میں لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو آج کہے اس کے بعد اس کو نہ مانے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ میں پاکستان کو فلاحی ریاست مدینہ منورہ کی طرح بناؤں گا, تو پھر اس سے بھی پیچھے ہٹیں گے. تو اس دن پھر آپ مسلمان ہوں گے. اور آپ نے کہا کہ خلافت راشدہ لٹاؤں گا, تو کیا اس کو بھی آپ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں؟ جیسے ضیاء الحق نے کہا کہ 11 سال میں اب خلافت راشدہ نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے کہی جا سکتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ ایسے برکے میں اور عبا میں اور چادر میں لپٹی ہوئی ہے کہ مکے کے گورنر کو کہا کہ پیچھے ہو کے آیا کرو, ساتھ ساتھ میرے نہ چلو, ساتھ ساتھ تو میرے ساتھ بیوی چلے گی. اور بہت سارے پروگراموں میں وہ معذرت کرتی ہے کہ میرا کوئی کام نہیں. جب سرحد کا آرڈیننس کینسل ہو رہا تھا تو بی بی صاحبہ کم از کم وزیر اعظم کو کہہ دیتی کہ پردہ تو ضروری ہے. اچھا ہے سرحد کے کچھ افسروں نے, ضیاء اللہ بنگش نے یا اور دوسرے لوگوں نے, تو اس کی قدر و احترام ہونا چاہیے تھا, اس کو اڑا دیا بالکل. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میں جنگ اخبار کے صفحہ اول پر یہ سب چیزیں جمع کر کے شائع کروں, لیکن جنگ اخبار کے صفحہ اول پر جو اشتہار آئے گا اس کے پیسے کے لیے بھی آپ میں سے کوئی غیرتی تیار ہو جائے کہ میں بل ادا کروں گا. وہ ہمارے تفسیر کا اشتہار آتا تھا اور اب بھی آتا ہے اور انشاءاللہ آتا رہے گا. تو ایک سیٹھ صاحب, نام لینا ٹھیک نہیں ہے, اس کو کہا کہ گزشتہ سال کا بل بھی باقی ہے اور اس سال کا بھی. اس نے کہا میں جائیدادیں بیچ رہا ہوں, جب بک جائے گی پھر دے دوں گا. اب اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ 20-25 سال سے ادا کر رہا ہے, اور اب چونکہ مجھ سے ایک مسئلے میں ناراض ہے, میں نے ان کی بات نہیں مانی, غلط بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا چلو ایک نہ صحیح 10 اور صحیح. سیٹھ لوگوں کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے, ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہو گئی اور بس جو کچھ ان کے اختیار میں ہے وہ کھینچ لیتا ہے. تو ہمیں اس طرح سیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے مال و دولت بھی اللہ ان کی عزت کے ساتھ محفوظ رکھے, اس کی وجہ سے کہ وہ خرچ نہیں کرتے یا اداروں کو نہیں دیتے. ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ ان پر آزمائش ڈالے, اللہ انہیں عقل دے, فہم دے, سمجھ دے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اچھے ہو جائے. وہ پاگل ہو جائے تو کیا فائدہ ہے, وہ دیوالیہ ہو جائے تو ہمیں کیا ملے گا, ان کی جائیدادیں کرک ہو جائے ضبط ہو جائے تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی حساسیت نصیب کرے اور اس جہان کے لیے تیاری کرنے کی ہمت دے. جب اس جہان کا خیال آئے گا تو پھر احسن العلوم احسن المدارس احسن المقاصد احسن الدراسات جامع عثمان مسجد طاہر الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن ماہنامہ الاحسن اور جامع مسجد نوری آباد اللہ کے فضل و کرم سے میری زندگی کی آخری ارمان کہ میں چاہتا تھا کہ حضرت اقدس فقیہ امت میدان سیاست اور فراست کے علل اطلاق امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے یاد اور ثواب میں ایک ادارہ بن جائے. اللہ تعالیٰ عزیز القدر منصور بھائی کو جزائے خیر دے. انہوں نے کچھ ہاتھ پیر ہلائے اور اللہ نے ان کی مدد کی. آج مسجد میں چھت بھی ڈل گئی ہے, اس میں لاؤڈ سپیکر بھی لگ گیا, امام بھی مقرر ہوا, طالب علم بھی کچھ جمع ہو گئے, ان کے لیے باورچی رکھے گئے اور درس اور نماز باجماعت شروع ہو گئے. اب مولانا عمران خان کے جھگڑے سے فارغ ہو جائے تو پھر میں اس کو لے جاؤں. پانچ چھ دفعہ تو پہلے آ چکا ہے وہ, عمران خان کے بارے میں بہت سخت روش رکھتا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ چھوٹے گا آپ کی تحریک کے نتیجے میں وہ چور لیگ جو چوروں کا جمگٹا ہے. میرا نانا میرا نانا میرا نانا, وہ کون تھا جس نے مجیب کو کہا ادھر تم اور ادھر ہم اور لکیر کیچی درمیان میں, وہ کون تھا؟ کچھ شرم کرو اور حقیقت کے آئینے میں دیکھو. وہ بھی مولانا کو کہتے ہیں کہ مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے آپ. شکر ہے کہ میں سیاست میں نہ ہوں, اور نہ میں اس کو کہہ دیتا کہ جب آپ مذہبی کارڈ نہیں استعمال کرنے دیں گے تو ہم تیرے جیسے شخص کی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست میں دین ہو علم ہو, مولانا جیسے بہادر اور ان کے رفقاء مخلصین جیسے افراد ہو تو لوگ کم از کم مومن رہیں گے مسلم رہیں گے, ورنہ سیاست میں تو یہ سب کچھ دینے والے ہیں. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ مشقت اور محنت مولانا کرے اور دھرنے دے اور احتجاج کرے, ناراض ہے حکومت سے کہ اس حکومت نے معیشت کو ملک کو اقتصادیات کو تباہ و برباد کر لیا. اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو مقبوضہ کو منوانے کے لیے اور چھڑانے کے لیے در بدر خاک بر سر پھیر رہا ہے عمران خان, کم از کم معاف کر دے آپ. کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے بعد ترسالہ تاریخ میں کسی غیرتی انسان نے مقبوضہ کے سر پر ایسی بازی نہیں لگائی جو عمران خان نے لگائی, یہ بات ماننی چاہیے. حق کو حق کہنا حق پرستوں کا طریقہ ہے. دن بھر رات بھر وہ کبھی ایک ملک کے بادشاہ کو منت کرتا ہے کہ ہمارے بھائی کشمیر میں گھیرے ہوئے ہیں. مودی موزی زمانہ لعنتی انسان, خدا ایک خاص قسم کا قہر اس ظالم پر نازل کرے اور ہندوستان کے مسلمان اور مقبوضہ کے مسلمان اس سے چھڑا لے. تو عمران خان لوگوں کو منت سماجت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مولانا کے دل پر بھی رحمت نازل کرے. میں عمران خان کو اس کے گھر لے جاؤں گا. بالکل تیار ہے وہ. وہ کہتے ہیں مولانا عالمی دین ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں بہترین عالم ہے. مولانا عمدہ امام ہے, زبردست قسم کا لیڈر ہے, لیکن مجھے یہودی و قادیانی کہتے ہیں تو صلح کیسے ہو. تو مطلب میرا یہ کہ وقت بہت نازک آیا, حالات بہت کشیدہ ہے. مولانا کے کہنے کا بھی کوئی معنی و مطلب ہے, وہ ایسے کوئی دیوار پر تپیڑے نہیں مار رہا ہے، ان کی طرف سے بھی بڑے واضح دلائل اور اچھے براہین ناراضگی کے وجوہات مسلم موجود ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بے کرش اسپیا استا مخنا استاد خاون مخ، کم از کم کشمیر کے کاس کے لیے اور کشمیری نسبتوں کے لیے مولانا تسلیم کرے کہ جبکہ چیئرمین کشمیر کمیٹی کا وہ رہے رشتہ سونیشی ہوئے لڑے گران جی. ایک لڑکا کہتا تھا کہ میں سچ نہیں بول سکتا، جب بھی سچ بولا پٹا ہوں، ماں نے اس کو کہا بکواس مت کرو، سچ بولنے سے تمہیں لوگ کیوں ماریں گے، اس نے کہا او سچ کے ساتھ تو پٹائیے، اس نے کہا آپ سچ بولے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس نے کہا میرے والد کی موت پر 9 سال گزر گئے، یا آپ جو روزانہ بن ٹھن کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے اور سرگی تورے تورے اور ان کی گوری گوری باہر نکل رہی ہے کس کے لیے، اس نے گریبان سے پکڑا تھڑک تھڑک بے ادب گستاخ، اس نے کہا میں نے تو کہا سچ نہیں بول سکتے، سچ بولنا بہت مشکل کا، اللہ تعالیٰ سچ کے تکلیف سے تو بچائے اور سچ بولنے کی ہمت نصیب فرمائے. بہرحال مولانا اپنے جن اہداف میں مخلص ہے، محسن ہے، حق کیسے پسالار ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جن باتوں میں ہم فکر مند ہیں وہ ان سے گوشت گزار کریں گے، شاید کسی وقت یہاں آنے والے ہیں تو پیسے ویسے بھی خرچ کیا کرو، پیالہ ہوٹل والے کی طرح 25 سال بعد 1000 روپے نکالنا یہ کوئی انسانیت ہے؟ بزرگ پیسے کی پختنو روایت دے پرتغاخ بے کلاو کو یہ روپے بے رو باسنا استاز دا ودا اللہ پا مال کے قبلے خواہ ازار بن کھول کے اور اس کے اندر نوٹ ہوتے تھے 1 روپیہ نکال کے پھر کہتے تھے کہ استاذ یہ مال خدا میں زکاة میں قبول کرے. اس لیے شاہ اسماعیل بما قافلے کے قتل ہو گئے اور دیوبند ہندوستان میں بنا، ان کو خدا نے یہ ہمت دی ہے کہ وہ علماء سے پوچھ دے کتنا چاہیے کہاں کتنا کروں. اللہ خرچ کرنے والوں کے خزانوں میں برکتیں دے. اور اب میں بوڑھا بھی ہو گیا، بیمار بھی ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہوں، سمجھ بھی نہیں آتا، وہ پہلے والا زور و شور تو نہیں رہا نا. تو حدیث شریف میں اس طرح ہے، بس ایک حدیث کا ترجمہ کر کے بس کرتا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے رب جو خرچ کرتے ہیں دین پر ان کو اور دے اور دے اور دے. اللہم آت منفقا خلفا. اور دوسرا ملک فرشتہ اعلان کرتے ہیں یا اللہ جن کے پاس ہے اور نہیں دے رہے ہیں ان کا مال ہلاک کر دے. اللہم آت ممسکا تلفا. ممسک کے معنی ایک چیز ہو روک رہا ہے امساک سے، تلف معنی ہلاکت بربادی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مال اور توفیق اچھائی پر خرچ کرنے کی ہمت دے، اور اللہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سیدھی گرل دعا فرمائے کہ اللہ رحمتوں کی بارش بنائے اور اس سے شہر کو عباد و بلاد کو زحمت پیش نہ آئے بارش میں آنا جانا عبادات کرنا دوہرے ثواب کا باعث سیدھی فرما لیجیے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر سمع الله لمن حمده لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس وتولى أن جاءه الأعمى الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام علیکم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں، کسی نمازی کے سامنے نہ گزرے اور کسی نمازی کو بے چین نہ کرے، سب کا احترام اور عزت بحال رکھے۔ ایک شخص مال غنیمت کی تقسیم کرنے سے پہلے کوئی چیز اٹھایا اور بعد میں امیر سے اجازت مانگی، پھر یہ شخص گناہگار ہوگا، جب تک اجازت نہیں ملی اس وقت تک گناہگار ہو۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ٹوپی کا ذکر حدیث شریف میں نہیں، تو پیغمبر کے ٹوپیوں کا ذکر آیا ہے، آپ کا قلم سوا باقاعدہ بخاری میں موجود ہے، ابو اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابو اسحاق سے ٹوپی گر گئی، نماز کے اندر اٹھا کے سر پہ رکھ دی، اور فقہا نے استدلال کیا کہ ٹوپی ایسی ہو جو ایک ہاتھ سے سر پہ رکھی جائے، کیونکہ یہ جالی کی ٹوپی کے لیے تو یہ دو ہاتھ بھی ناکافی ہے، ایک تیسرا ہاتھ چاہیے جو اس چپاتی کو پھیلا دے، اس لیے اس کی کراہیت معلوم ہو رہی ہے۔ جو کہتے ہیں حدیث پہ اس کا ذکر نہیں، وہ بے علم آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان برکت دے، اللہ آپ سے دین کی خدمت مقبولیت کے ساتھ لے۔ ایک مولوی صاحب سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آئے جو شخص روزانہ 100,000 مرتبہ جو بھی درود شریف پڑھے اللہ ان کو موت سے پہلے جنت میں اپنے مقام دکھائے گا۔ اچھی بات ہے، درود شریف کی کثرت مبارک اور میمون ہے۔ اس قسم کی متعین حدیث تو یاد نہیں ہے، صحت اور شفا کی دعا فرمائے۔ کر کے آ رہا ہے، نماز سے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ داڑھی کا سامنے والا حصہ، چھوٹا حصہ کاٹنا جائز ہے، یعنی داڑھی کا سامنے والا حصہ، اردو لکھنا نہیں آتا، داڑھی نہیں، ہون کا نچلا حصہ جس کو عربی میں انفق کہتے ہیں اور اردو وغیرہ میں ریش بال یا ریش بچہ کہتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ یہ داڑھی نہیں ہے، لہذا اس کا لینا جائز ہے۔ ایک امام صاحب جو پنج وقت کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک دن ایک دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھی اور آخری دو رکعت بیٹھنے پر پڑھایا، حالانکہ یہ واقعہ پہلی بار ہوا۔ مطلب یہ کہ مسئلہ تو اس طرح یاد ہوگا نا، امام بیٹھ کر چاروں رکعتیں بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے بغیر کراہیت کے، درست ہو صحیح، آخری نمازوں میں پیغمبر نے بیٹھ کر ہی پڑھائی۔ جیسے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے حالانکہ وہ دو پڑھائے گا، اس طرح بیمار جو بیٹھ کر پڑھائے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا سنت ہے۔ سبق زیادہ خیالات آتے ہیں اور مطالعے بھی، کوئی دعا یا عمل، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر رحمت علم نازل کرے، رب زدنی علما، زیادہ پڑھا کرے۔ چوہا اگر پانی کی ٹینکی میں گر جائے اور اس کو زندہ نکالا جائے تو بس بقدر ضرورت پانی پھینکے، باقی جب تک وہ مرا نہیں ہے تو پانی پلیت نہیں ہے۔ حضرت اقدس اچھا جی، جنازے میں کتنے فرائض ہیں؟ دو، کھڑے ہو کر پڑھنا اور چاروں تکبیرات بجانا۔ ایک آدمی نے اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اپنے کو تین اپنی بیوی کو تین طلاق دیے، جبکہ اس کی بیوی اس وقت وہاں وہ بیوی ہو یا نہ ہو، تین طلاق تین ہے، جب بھی دے دی گئی، جس وقت بھی دے دی گئی، ہو گئی ہے۔ یہ جو سرکاری عہدوں پر فائز لوگ ہیں، پولیس فوجی وغیرہ اپنی نوکری سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کو پینشن ملتی رہتی ہے، ان پینشن کی شرعی حیثیت درست ہے، کیونکہ احادیث میں ہے کہ جو شخص کتا پالے تو اس کی نیکیاں کٹتی ہیں، اور جو شخص صحت کے زمانے میں اچھی نمازیں پڑھتا ہو اور بیماری میں وہ پھر کمزور پڑتا ہو تو اس کو صحت کا اجر ملے گا. تو چونکہ اس شخص نے بھی اپنی عزت اور توانائی اپنے کاروبار یا اپنے دفتر اور فیکٹری میں صرف کیا ہے تو اس اتھارٹی کی طرف سے اس کے آخر دم تک بلکہ اس کے بعد اس کی اولاد کی بھی نگرانی اور مالی پاسداری مناسب ہے اور حدیث سے ثابت ہے. آیت الانبیاء کا ملک دائر اسلام سے خارج ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183 پر کہا ہے کہ جو موت کے بعد جسم اور روح کا آپس میں اتصال نہ مانے فَهَاُولَاءِ كُفَارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. میری خالہزاد بہن کے شوہر نے اسے طلاق مغلظہ دی. 3 ماہ کے بعد انہوں نے عزیز سے فتوی لے کر صلح کی. آل عزیز کا فتوی باطل ہے اور اس پر عمل کرنا ناجائز ہے اور وہ زنا میں مشغول ہے, ان سے قطع تعلق فرض ہے. اللہ آپ کو بہترین صحت. آمین آمین. نماز جنازہ پڑھنا امام مؤذن کا کام ہے یا میت کے وارث نہیں, امام پڑھائیں گے. امام الحی حق بالصلاۃ علیہ. نظر بد لگنے کے بعد عام طور پر اس پر انڈے پھیرتے ہیں, یہ بھی ایک ٹوٹکا ہوگا. بہت ٹوٹکے ہیں. کچھ لوگ ہماری فصلوں پہ جانور چھوڑتے ہیں اور فصل کو نقصان پہنچاتے. دعا فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے. آمین. خرم صدیق گزشتہ 1 ماہ سے قومے میں ہیں. سورہ تغابن کا وظیفہ گھر والے مختلف اوراد وغیرہ پڑھ رہے ہیں. بہن کا خیال ہے کہ عارم الدین مفتی صاحب سے مشورہ کرو. دعائے صحت شفا تندرستی. جو تدابیر کی جا رہی ہے انشاءاللہ وہ مفید ہے, باقی اللہ کے اپنے فیصلے بھی اٹل ہیں اور سفر آخرت بھی یقینی ہے. اللہ آپ کو مکمل صحت تندرستی اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. روزگار کے لیے دعا مناسب ہو تو وظیفہ استغفار کی کثرت کرے. میری بہن جس کی عمر 22 سال ہے, اس کا رشتہ تلاش کر رہے, مگر جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے بات بننے سے پہلے ختم ہو جائے. آپ سے گزارش, اللہ پاک آسان فرمائے. میرے ایک ماموزاد بھائی جناح اسپتال میں داخل ہے, اللہ ان کو صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و علیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جنہوں نے کاروبار و بے روزگاری کا بتایا اللہ انہیں عزت کا روزگار نہایت برکت والا رزق نصیب فرمائے. جو اور کسی الجھن میں ہے مشکل میں, اللہ ان کی دستگیری فرمائے. مجھ عاجز اور فقیر کو کمال صحت شفا تندرستی نصیب فرمائے. حاضرین مجلس کی دعائیں حق تعالیٰ قبول فرمائے, اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے حق تعالیٰ ان کی حق میں بھی مبارک مجلس کے پرنور دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بارش رحمت کی بارش بنائے اور اس سے عباد اور بلاد کو زحمت گرانی پیش نہ آئے. اللہ شہری اور ملکی حالات سازگار بنائے. کشمیر کے ہمارے زلزلہ زدہوں کی بھی امداد فرمائے, درجات بلند فرمائے. اور جو مقبوضہ میں اور طرح مقصور ہے, اللہ ان کے رہائی کے بھی اسباب پیدا فرمائے. حکومت اور اس کی چابک دستی کو اللہ اسلام کے لیے اور ملک کے لیے مفید بنائے. غلطیاں کمی کوتاہیاں اللہ ہم سب کی معاف فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.